ये बात आपके नोटिस में रहना चाहिए कि क़यादत तीन किस्म की होती है, मासूम अनिल खता, महफूज अनिल खता और खताकार गुनाहगार। पैगंबर की क़यादत मासूम क़यादत है, मासूम क़यादत कभी भी कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकती है जो गलत हो और उसका मुल्क कौम और मिल्लत को खमियाजा भुगतना पड़े। मासूम क़यादत ऐसा नहीं कर सकती। पैगंबर की क़यादत मैंने अर्ज किया है मासूम क़यादत, आप गुनाहों से पाक, खता से पाक, हर गलती हर गुनाह हर खता से मासूम और पाक, आपने जो कुछ कहा जो किया या जिसके करने का हुक्म दिया उसकी पाबंदी उसकी इताअत मेरे और आप पर वाजिब और हम पे फर्ज है, और आपकी नाफरमानी और आपका इनकार नाफरमानी बसूरत इनकार कुफ्र है। एक नाफरमानी है बतौर इकरार के और एक नाफरमानी है बतौर इनकार के। पैगंबर की नाफरमानी अगर पैगंबरी के इकरार के साथ हो तो फिस्क है, गुनाह है, खता है, गलती है, जुर्म है और इस जुर्म की सजा होगी। और एक नाफरमानी है पैगंबरी के इनकार के साथ कि रसूल इस सिरे से नहीं माना, वो नाफरमानी कुफ्र है। जो कतान बर्दाश्त के काबिल नहीं है, रब्बुल इज्जत ने पैगंबरी की इफ्फत इस्मत आजमत को बयान करते हुए बड़े वाज़े बड़े साफ गैर मुबहम और इंतहाई जानदार अल्फाज में इरशाद फरमाया फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम। कलाम अरब से वाकिफ लोग लुगत अरब को जानने वाले फला व रब्बिक के अल्फाज का वजन समझ सकते हैं। उन्हें तर्जमा करने से पहले ही ایک حظ لطف اور ان الفاظ کا وزن نظر آتا ہے. فلا وربک, پیغمبر سے مخاطب ہو کر خالق کہہ رہے, تیرے رب کی قسم, یعنی خود رب اپنی قسم کھا کے ارشاد فرماتے, فلا وربک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فلا وربک, تیرے رب کی قسم, حلفاً بات کہی خالق نے, قسمیہ بات فرمائی رب العزت نے, فلا وربک, تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, مومن نہیں مانا جا سکتا, ایمان نہیں تسلیم کیا جا سکتا اس شخص کا, حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم, جو اپنے معاملات میں آپ کو جج نہ مانے, جو اپنے معاملات میں آپ کو عدالت تسلیم نہ کرے, جو اپنے معاملات میں آپ کو فیصل اور آپ کو سارس تسلیم نہ کرے, فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. کتنے جاندار الفاظ ہیں, کتنا وزن ہے ان الفاظ میں, اور اس میں پیغمبر کی حیثیت بتلائی جا رہی ہے, رسول کی پوزیشن اور رسول کی قدر و منزلت کو ہمیں واضح کیا جا رہا ہے, اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی قیادت معصوم قیادت ہے, اس کا ہر حکم واجب القبول ہے, اس حکم میں رد کا تردید اور تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اسے ہر آن ہر لمحہ بلا چون بلا چرا تسلیم کرنا ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ حکم پیغمبر کا ہو اور آپ کے ہم مشورہ کر لیں, حکم رسول کا ہو اور میں اور آپ کہیں کہ غور کر لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, برادری سے میٹنگ کر لیتے ہیں. نہیں, اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ اختیار میرے اور آپ کے سپرد نہیں کیا گیا ہے کہ پیغمبر کے حکم کے لیے یہ کہا جائے کہ ہم سوچ لیتے ہیں. یہ رسالت پناہ کے فیصلے کو غلط تصور کر لیا جائے, یہ گنجائش نہیں ہے. چنانچہ مشہور ترین روایت ہے وہ کہ ایک منافق ایک یہودی رسالت پناہ کی معصوم عدالت میں پیش ہوئے اپنا جھگڑا لے کر. منافق اسے کہا جاتا ہے جو زبان سے اسلام کا نام لے, کلمہ پڑھے, پیغمبر اور اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو, یعنی بظاہر مسلمان, تو ایک منافق آتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور ایک واضح کھلا کافر آتا ہے جو اپنا کفر تسلیم کر رہا ہے، اپنا یہودی ہونا مانتا ہے، رسالت کے انکار کا اقرار کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو زبان سے رسالت کا انکار نہیں کر رہا، دل سے انکار رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے ایمان، یہ دونوں اپنا فیصلہ لے کر عدالت میں آ گئے. عدالت معصوم کی عدالت ہے، منزہ پاک اور مقدس عدالت ہے، جس کا فیصلہ ہر حال واجب القبول ہے اور جس کے فیصلے کا انکار کفر ہے. اس عدالت میں یہ دونوں آ گئے. یہودی نے اپنا موقف پیش کیا، منافق نے اپنا موقف پیش کیا، ہر دو نے اپنے اپنے دلائل دیے، اپنے اپنے موقف کو. عدالت اس ثالث کی ہے، اس مقدس جج کی ہے جو معصوم ہے، جو غلطی نہیں کرتا ہے. اگر عدالت غیر معصوم کی ہوتی تو وہ شاید اس آدمی کی طرف کڑتی کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ عدالت معصوم کی عدالت ہے. ایک شخص اپنے آپ کو اس عدالت کے سربراہ کا امتی ظاہر کرتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس پر ایمان رکھنے کا مدعی ہے، اور ایک شخص ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن یہ سوچ کر آیا ہے کہ مجھے یہاں سے عدل ملے گا، انصاف مہیا ہوگا. ہر دو نے دلیل دی، اپنا اپنا موقف پیش کیے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل کی سماعت کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا ہے، منافق کے حق میں نہیں گیا جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا، اور فیصلہ دلیل کی بنیاد پر تھا کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا تو وہ اس فیصلے کے خلاف سوچ نہیں سکتا تھا، اس کے لیے غور کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی. لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہاں سے اٹھا ہے، یہودی سے کہتا ہے کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. یہودی پوچھتا ہے کہ عمر بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اس بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد چھوٹی عدالت میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنا نفاق ظاہر کیے بغیر یہ کہا کہ جب بڑی عدالت کا فیصلہ تیرے حق میں ہے، تجھے کیا خطرہ ہے، مجھے تسلی کر لینے دے، عمر کے ہاں چلتے. یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، چلو وہاں چلے جاتے. میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم کے فیصلے کا انکار کفر ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے. فاروق کی عدالت میں آ گئے، یہودی نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، منافق نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، لیکن یہودی ساتھ فاروق اعظم سے یہ بھی عرض کرتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے ہم محمد رسول اللہ سے کرا کے آ رہے ہیں، میں نے مانا ہے اور فیصلہ بھی میرے حق میں ہے، اس نے نہیں مانا اور اس کے خلاف ہے، اس نے کہا ہے تب ہم آپ کی عدالت میں آئے ہیں، بہرحال آپ کو بھی اختیار ہے آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں۔ دلائل سن لیے گئے ہر دو فریق، فاروق اعظم نے یہ فرما دیا کہ چند لمحے ٹھہر جائیے، میں اپنا فیصلہ دینا چاہتا ہوں بلا تاخیر، کوئی لمبی چوری تاریخ نہیں ہے، فوراً میں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں چند لمحات میں۔ صرف دہلی سے اندر جانے کی فرصت اور مہلت دیجیے۔ منافق اور یہودی دونوں ٹھہر گئے، ابن خطاب مراد پیغمبر اندر گئے، تیز دھار تلوار لے کر بلا ہیل و حجت بلا توقف منافق کا سر قلم کرنے کے بعد اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر پوری جرات اور للکار کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ جو محمد کی معصوم عدالت کے فیصلے کا انکار کرتا ہے اس کے لیے عمری عدالت کا فیصلہ قتل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ محمد رسول اللہ کس قسم کے قائد ہیں، کیسے رابر ہیں، کیسے مقتدا ہیں، اور یہی پوزیشن رب العالمین نے سمجھائی ہے، فلا ربک، محمد تیرے رب کی قسم، لا یومنون، وہ شخص قطعاً مومن نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم، جو آپس کے معاملات اور جھگڑوں میں آپ کو ثالث جج فیصل تسلیم نہیں کرتا ہے، فلا ربک لا یومنون، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اسے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ایماندار تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ گرامی قدر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پروگرام دیے، ایک لائحہ عمل دیے، ایک لین دیے، ایک راستہ دیے، اور وہ راستہ، وہ ضابطہ، وہ لین، وہ پروگرام وہ ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو ہٹنے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، ہم باؤنڈ ہیں، پابند ہیں اس راہ پر چلنے کے، اس راستے کو اپنانے کے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس راستے کو خود بھی اپنائیں اور آگے اسی راہ اور اسی لین کی دعوت دیں، اور اس پہ مخلوق خدا کو گامزن کیا جائے، اس راہ پہ چلایا جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ امام رازی نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تفسیر کبیر میں بحث کی ہے کہ حکمران کا منتخب کرنا واجبات میں سے ہے یا نہیں، نیک اور صالح حکمران کا انتخاب امام رازی کہتے ہیں واجبات میں سے، فرض ہے، مخلوق کا فریضہ ہے، کہ وہ نیک اور صالح حکمران منتخب کرے. کیوں؟ امام رازی کہتے ہیں کہ اسلام کی وہ آئینی اور قانونی دفعات جن کا نفاذ حکمرانی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ ان پہ عمل کرنا فرض ہے، لہذا حکمران کا انتخاب فرض ہوگا، واجب ہوگا، تاکہ اسلام کی ان دفعات پہ عمل کیا اور کرایا جا سکے. اگر امت کسی بھی نیک اور صالح حکمران کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو اپنے فرض سے سبق دوش نہیں ہو رہی، وہ اپنے فریضہ میں کوتاہی کر رہی ہے، وہ اپنے فریضہ کو برباد کر رہی ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہے. عام ذہن ہے اور خاصے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ سیاسیات میں، ملکی معاملات میں دخل اندازی اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ دشمن کا پروپگنڈا ہے، اور دشمن بھی وہ جو خود بدماش ہے اور بدماشی چاہتا ہے. اس کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ اگر نیک اور اچھے لوگ آ جاتے ہیں تو برائی کی گنجائش نہیں رہتی ہے. اس بنیاد پر یہ پروپوگنڈا انگریز نے کروایا، پھر انگریز کی روحانی اولاد نے کیا اور آج تک برابر جاری ہے. مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ اچھائی نہ آئے. اور میں حیران کہ عوام الناس اور پبلک بڑی حد تک متضاد نظریہ رکھتی ہے، برے حکمران کو برا بھی سمجھتی ہے، برائی سے نفرت بھی کرتی ہے، اور کوئی انسان نہیں ہے جو برائی کو کسی لمحہ بھر میں بھی کسی وقت اچھا سمجھنے لگ جائے، چاہے وہ خود اس میں ملوث کیوں نہ ہو، لیکن برائی کو برائی کہے گا. مثلا قتل لیجئے، سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا ہے اور بھائی کو قتل کیا. اس وقت سے آج تک کروڑوں اربوں قتل ہو چکے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ اب یہ رواج بن گیا ہے، روٹین بن گئی ہے، جب ایک کام ہمیشہ ہوتا ہے تو لہذا کوئی حرج نہیں. نہیں، قتل اس دن بھی غلط تھا اور اسے بری نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا جب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، اور قتل آج بھی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ہزاروں سال بیت گئی. چاہے اس پیریڈ میں ہزاروں اربوں لوگ قتل ہوئے ہوں، ہزاروں اربوں لوگ قاتل بنے ہوں، لیکن بہرحال قتل، جرم اور برائی آج بھی تسلیم کی جاتی ہے، اسی اچھائی کوئی نہیں کہتا. برائی ہر حال میں برائی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ متضاد نظریہ رکھتے ہیں لوگ، برائی کو برائی بھی کہتے ہیں، برے حکمران کو برا بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اچھی ہوتی، حالات اچھے ہوتے، لیکن جب الیکشن آتے تو پھر بری قوم یہ لہجہ استعمال کرتی ہے کہ نیک لوگوں کا کام الیکشن نہیں ہے، نیک لوگوں کا کام حکومت میں آنا نہیں ہے، نیک لوگوں کا کام اقتدار کے ساتھ نہیں ہے. میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران اچھا آنا چاہیے، برائی مٹنا چاہیے، حکومت اچھی ہوتی، حالات اچھے ہوتے، حکمران بہتر ہوتا، حالات بہتر ہوتے، جب یہ کہہ رہے ہیں تو جب حکمران تجویز کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت یہ لے جا کیوں ہے، یہ عادت کیوں بن جاتی ہے کہ نیک لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کے ذریعے آپ کے ملک کا رواج ہے حکومت بننے کا, حکمران کے منتخب ہونے کا. جب تم اس وقت اچھے آدمی کا ساتھ نہیں دیتے ہو پھر بعد میں یہ واویلا کیوں ہے کہ غنڈے آگئے, اوباش آگئے, برے آگئے, بدماش آگئے, پھر آپ اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کفن پہنتے ہیں, سڑک پہ آتے ہیں, ہتھکڑی پہنتے ہیں, گرفتاری دیتے ہیں, تاریخ چلاتے ہیں, آگ لگاتے ہیں, ہڑتال کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, گراؤ کرتے ہیں, جلاؤ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, منتخب بھی خود کر لیتے ہیں, پھر اس کا تختہ اٹھنے کے لیے جان بھی خود دیتے ہیں. تو کتنا آسان وقت ہے کہ جب انتخاب ہو رہا ہو اس وقت صحیح اور غلط میں تمیز کر لی جائے. اور معقول انسان وہی ہوتا ہے کہ جس کے دماغ میں بات بیٹھ جائے تو قبول کرنے میں دیر نہ لگائے. انسانیت اسی کا نام ہے. سقیفہ بن اسعدہ نے آج سے 1400 پیشتر اجتماع ہے, بحث حکومت کی ہے. توجہ ہے میری طرف جی, اونچی آواز سے. ابو بکر عمر سے بھی کوئی زیادہ نیک اور صالح انبیاء کے بعد کائنات میں ہے؟ اونچی آواز سے فرمائیے اور بلند آواز سے. آج کا کوئی پیر ابو بکر سے زیادہ نیک ہو؟ آج کا کوئی شیخ اور مرشد ابو بکر عمر سے زیادہ صالح ہو؟ آج کے کچھ لوگ اصحاب رسول سے زیادہ نیک ہوں؟ نہیں. اور بلند آواز سے نہیں ہے. تو سقیفہ بن اسعدہ میں بحث تو حکومت کی ہو رہی ہے, نیک لوگوں کا تو حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے بھی تو سمجھائیے کہ یہ محفوظ عن الخطا رضی اللہ عنہ کا مشتاق سب کا پیغمبر کا جنازہ دفن کرنے سے پہلے سقیفہ بن اسعدہ میں حکومت کی بات کیوں کرتا ہے, حکمران کے انتخاب کی بات کیوں کرتا ہے, رسول کی جانشینی کی بات کیوں کرتا ہے؟ اگر حکومت اقتدار کا تعلق اسلام سے نہیں ہے تو ان مقدس لوگوں نے یہ بحث کیوں چھیڑی تھی؟ نہیں, کوئی ایسی زبان نہیں بول رہا جو سمجھ نہ آتی. بحث چھڑی دوران بحث ہر ایک کا حق محفوظ تھا. مہاجرین نے, انصار نے, حدیث پاک کا مشہور واقعہ, تاریخ عالم گواہ ہے, اپنا اپنا موقف پیش کیا اور جرات کے ساتھ پیش کیا. انصاری کہتے تھے ہمارا حق ہے. کیوں تمہارا حق کیوں؟ ہم نے رسول کی خدمت کی ہے. توجہ ہے میری طرف, یہ نہیں ہے. بلند آواز سے, اونچی آواز سے بات کہنا چاہتا ہوں, بڑی کام کی بات کہنا چاہتا ہوں. انصاریوں نے کہا ہمارا حق ہے. کیوں حق ہے؟ ہم نے رسول کی خدمت کی ہے. اس وقت جب آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ہم نے پناہ دی ہے, جگہ دی ہے, خدمت کی ہے, تعاون کی ہے, ہمیں اس خدمت کا صلہ ملنا چاہیے. مہاجرین کہتی ہمارا حق ہے, ہم نے اس وقت مانا ہے جبکہ آپ کی راہ میں, آپ کے راستہ میں کانٹے تھے. ہم نے اس وقت مانا ہے جب آپ کے گھر میں کوڑا پھینکا جاتا تھا. ہم نے اس وقت مانا ہے جب عرب کا پتھر برستا تھا. ہم نے اس وقت مانا ہے جب دنیا جہان کا ہر کافر آپ پہ ترا کر رہا تھا. ہم نے اس وقت مانا ہے جب آپ کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا. ہم نے مانا اور یوں مانا کہ گھر چھوڑا، جگہ چھوڑی، وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا، بیت اللہ کا طواف چھوڑا، ہمارا حق بنتے دونوں پیغمبر کے ساتھ وابستگی کے حق کی بنیاد پر اس وقت کا مبارک اور مقدس الیکشن لڑ رہے تھے، استدلال کرنا چاہتا ہوں، اسی بنیاد پر میرا حق ہے، میں نے صدیق کی خدمت کی ہے، حق ہے عمر کی خدمت کی ہے، حق ہے صحابہ کی عظمت بلند کی ہے، حق ہے صحابہ کی عزت کا پھیرا لے رہا ہے، حق ہے اس کے لیے مار کھائیے، حق ہے کہ آج میں ان کی عصمت، تقدس، شرافت، عزت، دیانت، علم، فام کا پھیرا بلند کرنے کے لیے قانون ساز ادارے میں پہنچ جاؤں۔ میرے مد مقابل بات کے اختتام پر ابن خطاب اٹھتے ہیں، فاروق اعظم اٹھتے ہیں، مراد پیغمبر اٹھتے ہیں، اور تمام مجمع سے، چاہے وہ مہاجرین تھے چاہے انصاری، سب سے بڑا سادہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ پانچ وقت کے نمازی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں؟ مہاجرین بولے جی، انصار بولے جی، فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ جب آقا بیمار تھے اور مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آیا کرتے تھے، اس وقت تم بغیر اختلاف کے بتلاؤ مصلی پہ کون نظر آتا تھا؟ آپ اس حقیقت کا انکار کر دکھائیں، سقیفہ بنو سعدہ ہے، مہاجرین انصار اکٹھے ہیں، خلافت کا مسئلہ زیر بحث ہے، حکمرانی کا مسئلہ زیر بحث ہے، جانشین پیغمبر کا مسئلہ زیر بحث ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، فریقین دلائل دے کے بیٹھی، ایک ہی جاندار سوال فاروق اعظم کرتی ہے کہ تم دونوں طبقے، دونوں فریق بتلاؤ، جب آقا مسجد میں نماز پڑھنے بیماری کی حالت میں نہیں آئے تو مصلی پہ کون نظر آتا تھا؟ بلال جو مؤذن ہیں اٹھتے ہیں کہتے ہیں صدیق ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں صدیق ہے، خالد کہتے ہیں صدیق ہے، اصحاب پیغمبر کہتے ہیں صدیق ہے، مہاجر کہتے ہیں صدیق ہے، انصاری کہتے ہیں صدیق ہے، فاروق کو یلغار کا موقع مل گیا، فرمایا اس سے کوئی بڑا ہوتا نبوت اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرتا۔ رب العالمین کے قبضے میں ہے، لیکن آپ کا یہ کارکن الیکشن لڑ دکھائے گا جس طرح لڑنے کا انداز ہوا کرتا ہے۔ میں آل دم پر، آل و سنت پر حجت پوری کرنا چاہتا ہوں اور وہ کر کے رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ فریقین نے دلیل سن لی، مہاجرین نے بھی، انصاریوں نے بھی، اور جواب بھی دیا کہ صدیق تھے۔ جب فاروق اعظم نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان سے کوئی بڑا تھا، نہیں سمجھ آیا، اگر ان سے کوئی بڑا تھا تو مصلی پر بجائے اس بڑے کے اس چھوٹے کو لانے کی وجہ جواز کیا؟ فیصلہ توجہ رہے، توجہ، فیصلہ معصوم عدالت کا ہے، مضمون پہ نہیں پہنچے شاید۔ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک
فیما شجر بینہم، فیصلہ معصوم عدالت کا تھا، معصوم زبان کہہ رہی تھی کہ ابو بکر کو کہہ دیجئے میری جگہ نماز پڑھائے، مرو ابا بکر، آقا بیمار ہیں، گھر ہیں، بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور جب ذرا افاقہ ہوتا ہے تکلیف سے تو آپ پوچھتے ہیں نماز ہوئی؟ دو تین مرتبہ پوچھا، جواب ملا نہیں ہوئی، خاموشی اختیار کر لی، لیکن جب نماز نکل رہی تھی تو پیغمبر نے پوچھا صلاۃ ہو گئی، نماز ہو گئی؟ جواب ملا نہیں، فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے کہ تیرا آقا قائد، معصوم قائد، معصوم لیڈر، معصوم مقتدی کہتے ہیں میری جگہ مصلی پہ آ جائیے، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، معصوم عدالت کا فیصلہ تھا، فاروق نے وہی فیصلہ پیش کر دیا، تم بتاؤ مصلی پہ کون آیا ہے؟ جب سب نے یہی جواب دیا تو فرمایا کہ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ کوئی اس سے بڑا ہوتا تو مصلی پہ وہ آتا، تو جب مہاجروں میں بھی انصاریوں میں بھی بڑا یہ ہے تو باقی دلائل ختم ہو گئے، کس نے کتنی خدمت کی ہے، آئیے اس کے پیچھے لگ جائیں، ختم ہو گئی بات، ہم تو الیکشن لڑیں گے 6-6 ماہ اور ایک ایک در پہ دستک دیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے گا، وہاں یہ نہیں، آج پون گھنٹے میں بحث ختم ہو گئی ہے، کیوں؟ انسانیت نام اس بات کہے، جب بات سمجھ آئے تو لبیک کہہ دی جائے، وہ انسان ہی صرف نہیں تھے، انسان گر تھے، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اور پیغمبر نے تزکیہ کر دیا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اصحاب رسول کے دل رسول نے پاک کر دیے تھے، صاف کر دیے تھے، ان میں خواہشات نفسانیہ نہیں تھی، کھینچ لی گئی تھی، اختلاف ہوا، لیکن جب بات سمجھ آئی، نزاع ختم، جھگڑا ختم، مہاجر اٹھے، صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، انصاری اٹھا، صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، جتنا مجمع صحابہ کا تھا سب نے صدیق کو بلا اختلاف، بلا نزاع، بلا شرکت خیر امام مقتدی رابر تسلیم کر کے بلند آواز سے نعرہ بلند کر دیا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اونچا تو ہے، انبیاء کے بعد سب سے اعلی کون؟ بلند آواز سے، انبیاء کے بعد سب سے اعلی، سب سے ارفع، سب سے ازکا، سب سے اطیب، سب سے عالم تو ہے، کون؟ صدیق سے خطاب ہے، گرامی قدر میں بنیاد ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا تھا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، میں نے اور آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چل کر زندگی گزارنا ہے اور پاکستانی قوم سے اس کے مطابق زندگی گزروانا ہے، اس کی جد و جہد، اس کی کوشش میرا اور آپ کا مذہبی فریضہ ہے اور اسے ہمیں ہر قیمت پہ ادا کرنا ہے، کیا رائے آپ کی کہ ادا کرنا چاہیے اس فریضہ کو؟ یہ نہیں، جو سمجھتے ہیں ادا کرنا چاہیے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں اب چاہتا ہوں کہ موضوع اور عنوان کو یہی روکتے اور سٹاپ کرتے ہوئے میں چند منٹ اپنے برادر عزیز جناب شہادت علی طاہر صاحب کو خطبہ سے پہلے دے دوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ جی میری خواہش ہے اور جب سنیں گے تو آپ کی خواہش بھی ہوگی،
وقت ابھی باقی ہے، 5-7 منٹ بولیں گے اور پرسکون ماحول میں. میں باہر کیف پر امید ہوں آپ کی سابقہ ڈسپلن اور مسلک کے ساتھ والہانہ عقیدت سے، اور اسی والہانہ عقیدت کی بنیاد پر تو ہم قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہی تعاون، یہی ساتھ نبھانے کی ریت جو آپ نے ڈالی ہے، اسی کی بنیاد پر تو ہم قدم آگے بڑھانے کی جرت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس وفا کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.